نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات گزشتہ مجلس میں میں نے کچھ باتیں جنت سے متعلق بیان کی تھی جو قرآن میں اور حدیث میں آئی. یہ موضوع ہے تو بہت ہی وسیع اور طویل. خود قرآن کریم میں کوئی ایسا سپارہ نہیں جس میں جنت اور جہنم کا بیان نہ ہو. مختلف انداز سے ہے، مختلف طریقوں سے ہے. چنانچہ پہلے ہی سپارے سے میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اس کا بیان شروع ہو گیا. لیکن میں تو خاص خاص باتیں آپ کے سامنے جو قرآن کریم میں وہ عرض کروں. سورہ آراف کے اندر یعنی آٹھویں پارے میں اللہ تعالی نے ایک منظر بیان فرمایا ہے اہل جنت اور اہل جہنم کا. اس کو سنیے، عبرت حاصل کیجیے، جنت میں داخل ہونے کی کوشش کیجیے، جہنم سے محفوظ رہنے کی فکر کیجیے. اور یہ مضمون قرآن کریم میں اور جگہ بھی آیا ہے، لیکن اس وقت میں اسی کو بیان کروں گا جو سورہ آراف میں سات آٹھ آیتیں اس کے اوپر آئیں. شروع میں اللہ تعالی نے جنت اور جہنم کا حال بیان کیا اور یہ فرمایا کہ جہنم میں کون داخل ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ وہ نافرمان. اور جنت میں کون داخل ہوں گے؟ اور ظاہر ہے کہ وہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے. پھر ایک خاص بات بیان فرمائی اللہ تعالی نے انہیں کے سلسلے میں اہل جنت، کہ وَلَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، کہ ہم اہل جنت کے دلوں سے ہر قسم کا کینہ اور بوجھ نکال لیں. یعنی دنیا کے اندر جو کینہ چلتا ہے، بوجھ اور نفرت چلتی ہے آپس میں، جنت میں بالکل نہ ہو. وہ سب اللہ تعالیٰ نکال لیں گے، دلوں کے بالکل صاف کر دیں گے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اہل جنت کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک آدمی کا دل. تمام اہل جنت ایک آدمی اپنے لیے کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں. بس یہی کیفیت ہوگی اہل جنت کی. آپس میں اس قدر اتفاق، اتحاد، محبت، الفت ہوگی تو اس کو اس دنیا میں بیان کرنا مشکل ہے. اور یہ جنت کی خصوصیت ہے. جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا کہ جس کے دل میں بغض اور کینہ رہے گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اس کو نکال لیا جائے گا. بغض اور کینہ، نفرت، یہ اہل جہنم کا تحفہ ہے. اس لیے کہ جتنے بھی جہنمی اور دوزخی ہوں گے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ایک دوسرے کے اوپر الزام رکھنے والے، اور ایک دوسرے کے اوپر یہ کہنے والے کہ تو نے یہ کام کیا میں اس حال کو پہنچ گیا، وہ کہا تو نے یہ کام کیا میں اس حال کو پہنچ گیا. یہ تحفہ ہے اہل جہنم کا، اہل جنت کا تحفہ نہیں. اہل جنت تو بالکل پاک دل اور صاف دل سے جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر امن و امان اور آشتی والی زندگی گزارنے کے لیے ہدایت فرمائی. کہ آپس میں نفرت نہ کرو, آپس میں کینہ نہ رکھو, آپس میں حسد نہ کرو, اور آپس میں یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اس لیے کہ جو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کو کس قدر, ان کو کس قدر غم ہوتا ہے. کینہ پرور جو ہوتا ہے یہ جلتا رہتا ہے, بگاڑ کچھ نہیں سکتا دوسرے کا, لیکن جلتا رہتا ہے. جہاں دیکھ لیا کہ اس کی کچھ اچھی حالت ہو گئی بس جل پڑا. تو یہ تو اہل جہنم کا یعنی دوزخیوں کا معاملہ ہے, جس کا ذکر قرآن کریم میں 23 پارے کے اندر آیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی, اور اس کے بعد پھر بیان فرمایا کہ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. کس قدر واضح انداز میں بیان کیا جا رہا ہے, اور یہ حکایت نہیں بلکہ حقیقت ہے, یہ افسانہ نہیں ہے بلکہ حقائق, اور ایسا ہوگا جو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کرنا چاہیے. فرمایا کہ جنت والے آواز دے کر کہیں گے جہنم والوں سے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, جنتی آواز دے کر کہیں گے اور پوچھیں گے جہنمیوں سے اور دوستیوں سے. یہ پوچھنا جو ہوگا یہ در حقیقت ان کو اور زیادہ شرمندہ کرنے کے لیے, اور زیادہ ان کو رسوا کرنے کے لیے ہوگا دوستیوں سے. اس لیے کہ دوزخ کے اندر رسوائی اور ذلتیں جو ہر دن اور ہر ساعت کے بعد بڑھتی چلی جائیں گی. دوزخ کا عذاب تو ہر ہر ساعت کے بعد زیادہ ہوتا چلے جائے گا, جیسا کہ اسی صورت میں چند آیات پہلے اس کا ذکر آیا. بہرحال ان کو رسوا کرنے کے لیے اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے اہل جنت ان سے دریافت کریں گے کہ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا, قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا, کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا نہیں پایا؟ بتاؤ, رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم سب سے ٹوٹ کر میرے ہو جاؤ, رب نے فرما دیا تھا کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو, ہم نے اسی کی توفیق سے ایمان بھی قبول کیا اور اسی کی توفیق سے نیک عمل بھی کیا. اس کے اوپر رب نے یہ فرما دیا تھا جیسا کہ قرآن کریم میں جا بجا کہ تم یہ دو کام کر لو, ہم تمہارے لیے جنت, ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. جا بجایا ہے قرآن کریم میں مضمون. تو ہم نے ان پر عمل کیا, ان دو باتوں پر. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ سچا ثابت ہو گیا. ہم نے دیکھ لو ہم بیٹھے ہیں جنت میں, ہر قسم کی راحت, ہر قسم کا آرام اور ہزاروں نعمت جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. یہ تو ہمارے ساتھ ہوا, اب یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تم سے بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم کفر کرو گے, اگر تم نیک عمل نہیں کرو گے, اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے, اگر تم میرے رسول اور میرے حبیب کے کہنے پر عمل نہیں کرو گے, تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تم نے دنیا میں یہی کیا کہ نہ اللہ کو مانا نہ رسول کو مانا, نہ ان پر ایمان لائے نہ ان کی باتیں سنی نہ ان کے فرمان پر عمل کیا, بس جو دل میں تمہارے آتا رہا کرتے رہے, بالکل جانوروں کی طرح آزاد زندگی گزاری, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی خبر لینے والا نہیں. اب بتاؤ کہ تم نے جب دنیا میں اس پر عمل کیا تو تم سے جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا پایا یا نہیں؟ قالوا نعم. اور کیا کریں گے؟ دوست سے جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے سچا پایا اس کے بعد کہ ہمیں جہنم میں جھونک دیا گیا, مختلف قسم کے سینکڑوں عذاب ہم پر مسلط ہو گئے, رب نے یہی فرمایا تھا لہذا وعدہ اس کا سچا. یہ مکالمہ ہے اہل جنت اور اہل جہنم جو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے ہماری عبرت کے لیے اور کافروں کی ذلت اور فضیحت اور رسوائی کے لیے. ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے یا نہیں یہ تو آپ جانیں اور ہمارے اہل و عیال اور بال بچے جانیں. قرآن نے جو حقیقت بیان کی ہے وہ تو ہو کر رہے گی, نہ کوئی اسے جھٹلا سکتا ہے نہ کوئی اسے ٹال سکتا ہے, لہذا یہ حقائق تو سامنے آئیں گے. ایسا نہ ہو اللہ تعالی محفوظ رکھے کہ جہنم سے جواب دینے والے ہم ہو جائیں, ایسا نہ ہو. یہ بڑا سنگین معاملہ ہوگا کہ جہنم سے جواب دینے والے اہل جنت کو ہم بن جائیں. عبرت کی جگہ ہے اور اپنے لیے اصلاح کا بہترین مقام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مکالمہ بیان فرمایا یہ صرف واقعے کو بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ بندوں کی عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے بیان فرمایا کہ دیکھو دنیا میں ابھی وقت ہے کہ تم اہل جنت میں داخل ہو کر جہنمیوں سے سوال کرو, یا خدا نہ کرے خدا نہ کرے دوستیوں میں داخل ہو کر اہل جنت کو جواب دو, ابھی وقت ہے. اس مہلت زندگی کے اندر جو کر سکتے ہو کر لو, زندگی کی مہلت طویل نہیں ہوتی, یہ بہت مختصر مہلت ہے. ہم تو اس غرے اور دھوکے کے اندر رہتے ہیں کہ ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے, ابھی جوان ہوں, پھر ذرا اگیڑ بنوں گا, پھر بڈھا بنوں گا, پھر کھوسٹ بن جاؤں گا, اس وقت دیکھوں گا. ہم تو اس دھوکے میں مبتلا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڈھوں سے زیادہ جوان مرتے ہیں. کہیں بھی جا کر اعداد و شمار دیکھ لیجیے, بڈھوں کو موت کم آتی ہے اس لیے کہ وہ احتیاط کرتے ہیں, اپنی زندگی کو بچانے کے لیے احتیاط کرتے ہیں. جوان کو جوان جلدی سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے کہ جو اس میں ہوتا ہے احتیاط نہیں کرتا. ہمارے اس فساد زدہ اور بد عملی کے دور میں آپ جائزہ لے لیجیے اور دیکھ لیجیے کہ جوان زیادہ مر رہے ہیں یا بڈھے. دیکھیے یقیناً آپ یہی فرمائیں گے کہ جوان زیادہ مر رہے ہیں. تو جوان زیادہ مرتے ہیں بمقابلہ بوڑھوں کے. اس لیے جوانوں کو اس دھوکے میں نہ رہنا چاہیے کہ جب بوڑھے ہوں گے تو ہم سب ٹھیک کر لیں گے اپنے آپ کو, بلکہ جوانی کی ہی توبہ جو ہوتی ہے اللہ کو پسند ہے. گویا وہ سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا, جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر جوانوں کو بہکانے کے لیے, ان کو گمراہ کرنے کے لیے, ان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے, انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بچھڑنے کے لیے تمام جتن اور تمام اسباب موجود, اس کے باوجود وہ ان سب پر لات مار کر اللہ کی طرف آ گیا. زبردست قربانی ہے اس میں, اور یہ قربانی اللہ کے نزدیک عزیز ہے, پسند ہے. بہرحال یہ عبرت کے لیے اللہ تعالی نے مکالمہ بیان فرمایا, لیکن ابھی تک وہ مناظر ختم نہیں کیے, آگے اور بیان فرمایا. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. یہ مکالمہ تو ہوگا جنت اور جہنم کے لوگوں کے درمیان, کہ اچانک کوئی فرشتہ اعلان کرے گا ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر, جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو کر کوئی فرشتہ زور سے اعلان کرے گا اذن مؤذن. مؤذن آپ جانتے کسے کہتے ہیں, اور کتنی بلند آواز سے وہ کرتا ہے اذان دیتا ہے. کوئی فرشتہ اللہ کی جانب سے ہوگا اور وہ بلند آواز سے اعلان کرے گا ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر, کیا اعلان کرے گا؟ لعنت اللہ علی الظالمین, اللہ کی پھٹکار, اللہ کی لعنت ظالم. یہ ظالم تھے, اس لیے اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو کر جہنم میں جھونک دیے گئے. جنت کے لوگ ظالم نہیں تھے, اس لیے اللہ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا. اہل جنت جو ہیں وہ لعنتوں سے محفوظ ہیں, اور اہل جہنم پر ہر لمحے لعنت اللہ کی نازل ہوتی رہے گی. لعنت کے سلسلے میں شاید سال بھر پہلے یا اس سے کچھ کم و بیش عرصہ گزرا, ایک مفصل میں نے آپ کے سامنے بیان دیا تھا جو کئی ہفتے تک چلا. لعنت کا حکم بھی میں نے بیان کر دیا, کون کون سے اعمال پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہوگی میں نے واضح طریقے سے بیان کر دیا تھا. بہت ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں اس وقت موضوع نہیں ہے, اس وقت تو بس اتنا عرض کرنا ہے کہ اس آیت کے اندر ظالموں پر لعنت کہی گئی ہے, کہ اللہ کی پھٹکار, اللہ کی لعنت جو ہے وہ ظالموں پر. ابھی آگے اور بھی ہے جس میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے. ظالم کون ہے؟ کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے میں نے اس کی تشریح کی کہ ہماری زبان میں تو ظالم کہا جاتا ہے اس کو جو دوسرے کو ستائے اور ظلم کرے, اس کو کہا ٹھیک ہے, یہ بھی ظالم ہے. لیکن صاحب ناراض تو ہو جاؤ گے, بات وہی کہوں گا جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. قرآن کریم میں ظالم کا مفہوم بہت عام ہے, اور یہی مفہوم احادیث میں بھی ہے. ظالم کہا جاتا ہے کافر کو, اور یہ سب سے بڑا ظالم ہے, جسے آج ہم کہتے ہیں بڑا منصف مزاج ہے. قرآن ان کو ظالم کہتا ہے. ظالم کہا جاتا ہے مشرق کو, کیونکہ یہ تو بڑا سخت ظلم کرنے والا ہے, اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور اللہ پر بھی ظلم کر رہا ہے. اللہ پر ظلم کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہو. ظالم کہا جاتا ہے حضرت یہودیوں کو, ظالم کہا جاتا ہے عیسائیوں کو، ظالم کہا جاتا ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو، یعنی اس مسلمان کو کہ جو کبیرہ گناہ کو گناہ کا ارتکاب کرے، گناہ کبیرہ کرنے والے ظالم ہیں. قرآن کریم کی زبان میں بھی اور احادیث کی زبان میں بھی، اور وہ تو ہیں ہی جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں. تو ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت. کون ہے ہم میں وہ کہ جو اللہ کی لعنت کو برداشت کر سکے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ ہے. کون ہے کوئی اتنا بڑا جیدار اور دلیر کہ جو اللہ کی لعنت کو برداشت کر لے؟ کوئی نہیں ہو، خصوصاً مسلمانوں میں کوئی نہیں. لیکن دن رات اللہ کی لعنت والے کام کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس سب ٹھیک ہے، اپنے عمل کی طرف، اپنی بدکاری کی طرف، اپنے گناہوں کی طرف نظر نہیں، اللہ کی شکایت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ نے یہ کر دیا، میری بیوی کے ساتھ یہ کر دیا، بچوں کے ساتھ یہ کر دیا. ذرا اپنے دامن میں تو جھانک کر دیکھو کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. یہی اس کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا، اور یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمیں اس نے رزق عطا فرمایا، یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں کچھ نہ کچھ عزت دی. ورنہ ہمارے اعمال بد اور ہمارے کبیرہ گناہ تو ایسے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں، ہمیں تو بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے. کیونکہ جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ تباہ ہوتا ہے. تو فرمایا وہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ دیکھو، خوب غور سے سن لو، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت. یعنی جہنم میں جو لوگ گئے ہیں وہ سب ظالم، جن میں سب سے بڑے ظلم کرنے والے کافر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، یہودی ہیں، عیسائی. اور چھوٹی قسم کا ظلم کرنے والے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے اور دنیا میں ان اعمال بد کو اختیار کرنے والے ہیں کہ جو جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت نازل فرمائی. تو ان ظالموں پر اللہ کی لعنت. آگے جو اور فرمایا کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، خصوصاً وہ ظالم کہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے، صراط مستقیم سے، قرآن کریم کے راستے سے اللہ کو روکتے، لوگوں کو روکتے، انسانی برادری کو روکتے ہیں کہ اس صراط مستقیم کی طرف نہیں جانا. خصوصاً ان پر تو لعنتوں کے انبار ہوں، اتنا بڑا ڈھیر ہوگا ان پر لعنتوں کا کہ جس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اللہ کے راستے سے یعنی دین حق سے، یعنی قرآن کریم سے، یعنی اسلام سے روکنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں. کافر، مشرک، یہودی اور عیسائی تو ہے ہی، اور ان سے ہمیں کوئی شکوہ بھی نہیں، اس لیے کہ وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ امت مسلمہ اور اسلام کے ساتھ دشمنی رکھیں، اور کسی حال میں بھی اس امت مسلمہ کی خیر خواہی کا اظہار ان سے نہ ہو. وہ تو پیدا اس لیے ہوئے. جیسا کہ اس بیان میں جو میں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے کئی ہفتے تک عرض کیا تھا قرآن کریم سے بہت سی آیات پیش کر کے کہ ان سے امید نہ رکھنا کبھی خیر خواہی, دوستی کی کبھی امید نہ رکھنا. یہ تو یا تو علل اعلان دشمنی کرنے والے ہیں یا پھر مارے آستین بندے ہیں کہ گھس جاتے ہیں اور گھس کر زبان سے ہمدردیاں ظاہر کرتے ہیں اندر اندر جڑے کرتے ہیں. تمام یہودی تمام عیسائی اور قرآن کریم کی آیتوں سے میں نے ثابت کیا تھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. کیسا فیصلہ کیا ہے قرآن کریم نے, ہم ذرا سوچیں اسے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یقیناً قسم کھا کر بتا کہتے ہیں ہم تم سے کہ سب سے زیادہ ایمان والوں سے عداوت رکھنے والے یہودی ہیں, والذین اشرکوا اور یہ بت پرست مشرکی ہیں, یہ عداوت سب سے زیادہ ہے. ان کے اندر تمام اقوام سے زیادہ عداوت ہے ایمان والوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے. ہم ان سے خیر خواہی کی امید رکھیں تو ان سے, یہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ امت مسلمہ کی جڑ کاٹتے ہیں اور اسلام کی طرف جانے والوں کو روکتے رہے. آج کا نقشہ دیکھیں آپ عالم کا, مسلمانوں کی بے بسی کا, اور اس آیت کو دیکھیں. اگر کوئی آنا بھی چاہتا ہے تو بنیاد پرستی کا الزام لگا کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے, حالانکہ وہ مد مردود و ملعون خود بدترین قسم کے بنیاد پرست. غور کر کے دیکھ اپنی عیسائیت پر جو بالکل غلط ہے اس زمانے, اور اپنی یہودیت پر جو بالکل غلط ہے. جمع رہنا یہ بنیاد پرستی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ, ہم پہ الزام رکھتے ہیں, مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں اور خود اس کے اندر مبتلا ہیں. کیسا عجیب معاملہ ہے, اور ہم ان کی اس بات سے مرعوب ہو کر قبول کر رہے ہیں کہ بھئی ہم بنیاد پرستی نہیں ہونے دیں گے. پہلے ان سے کہو کہ اپنی بنیاد پرستی چھوڑیں. ایک یہودیت ایک عیسائیت جو اس دنیا میں عقل کے اعتبار سے بھی بالکل بیکار اور بالکل باطل, عقل کے اعتبار سے اور قرآن و حدیث کے اعتبار سے ایسے بے عقل ہیں, عقل کے کنگال, عقل کے دیوالی, عقل ان سے عقل سے دیوالی ہو چکے ہیں کہ تین اور ایک نہیں سمجھتے, یہ اللہ ایک ہے یا تین, یہ عقل سے ان سمجھ میں نہیں آتی. سمجھتے ہیں لیکن بنیاد پرست چھوڑتے ہیں. یہی حال یہودیوں کا, جو الزام وہ لگاتے ہیں مسلمانوں پر اس لیے تاکہ ان کی طرف کوئی جائے نہیں, یعنی قرآن کی طرف کوئی نہ جائے, اسلام کی طرف کوئی نہ جائے, وہ اس الزام میں خود مبتلا ہے. بھائی جو جواب تم دے دو گے اپنے الزام کا وہ ہم دے دیں گے, ہمارے کوئی الزام کی. بہرحال تو ایک تو یہ قوم ہے, یہ طبقات ہیں جو اللہ کے راستوں سے روکنے والے ہیں, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلم معاشرے میں بھی بعض ایسے نجس قسم کے کردار ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں, مختلف تدبیروں سے, مختلف بہانوں سے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کہیں ملازمت کا بہانہ, کہ بھائی جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے ہمارے یہاں ملازم نہیں رہ سکتے. نماز اپنی جگہ پڑھو الگ, ہمارے ساتھ نہیں. یہاں پر تو اسی طرح یہ اللہ کے راستے سے روکنا نہیں, اللہ کے حکم سے روکنا اللہ کے راستے سے روکنا, کبھی کسی دوسرے بہانے سے, کبھی اس قسم کے مضامین لکھ کر اور ان کی اشاعت کر کے کہ جس سے اسلام سے اور قرآن سے بدظنی اور بدگمانی پیدا ہو. ہمارے اخبارات بھرے رہتے ہیں ایسے مضامین, نجس مضامین سے بھرے رہتے ہیں. وہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ کے راستے سے روکنے کی اور بھی صورتیں جو آپ غور کریں گے تو ہمیں اس معاشرے کے اندر مل جائیں گی. میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ ناراض ہوتے ہو, ہو نماز کا وقت ہے, اذان ہو چکی ہے, نماز سے روکنے کے لیے جاری کر دیا شیطانی چکر, چلو بیٹھے رہو اس کے سامنے. زبان سے تو نہیں کہا کہ نماز کو مت جاؤ, لیکن کام وہ کر دیا کہ جس سے آدمی نماز کی طرف نہیں جاتا, خصوصاً جوان اور بچے. وہ اس کو چھوڑ کر, اس شیطان کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ رحمان کی طرف. کیوں صاحب ہو ایسا نہیں ہو رہا؟ جمعے کی اذان نماز کے وقت چھوڑ دیا. آپ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ کے راستے سے روکنا نہیں, یہ وہی پالیسی ہے جو ملعون انگریز نے ہم پر چلائی اور پورے عالم کو اپنے قبضے میں لے لی. میں بالکل صاف بات کہتا ہوں, اس انگریز ملعون نے کبھی نہیں کہا تھا کہ تم انگریزی پڑھو, کبھی نہیں. اگر کسی کی علم میں تو بتا دو, لیکن اسباب وہ اختیار کی, ترغیبات وہ اختیار کی کہ ایک گیا, دو گئے, تین گئے, دس گئے, بیس گئے, سو گئے, ہزار گئے, پوری قوم کی. کیا یہ حقیقت نہیں؟ زبان سے نہیں, کبھی اعلان نہیں کیا, لیکن اسباب وہ اختیار کر دیے. اور اس کو اور زیادہ دلوں میں راسخ کرنے کے لیے اپنے بنائے ہوئے فنون کسی زبان میں کر دیے. ناراض ہوتے ہیں آپ, ہو جائیں. اب وہ زبان ایسی ہو گئی کہ ہمارے نہ صرف دلوں میں زبانوں پر بلکہ پورے گھر میں اور معاشرے میں رچ بس. آج تک صحیح زبان بولنے والا, اپنی مادری زبان صحیح انداز میں بولنے والا آپ تلاش کریں گے تو ملے گا, بلکہ اس کی آدھی زبان تو اپنی ہوگی اور آدھی زبان غیر ملکی ہوگی. جیسا کہ میں یہاں کہتا بھی ہوں, زبان سے اسے کچھ نہیں کرتا, اسباب وہ اختیار کر رہے ہیں. ایسے ہی یہ بھی کہ اللہ کے راستے سے روک تو سکتے نہیں اللہ لیلا, کیونکہ مسلمان معاشرہ ہے, اسباب وہ اختیار کیے کہ اللہ کے راستے سے یعنی نمازوں سے, یعنی قرآن سے, یعنی اللہ کے رسول کے احکام سے بیگانگی ہو جائے. یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے, اللہ کے راستے سے روکا. خبر لیں وہ حضرات کہ جو اس کام کے کرنے والے ہیں کہ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے. قرآن کریم ان کو ظالم کہہ رہا ہے, قرآن کریم ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں. ایک اور جملہ اس کے بعد ویا بغون ہے اے وجہ، یہ بھی بڑا معنی خیز ہے. لفظی مطلب اس کا یہ کہ اور یہ ظالم لوگ اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، کجی. ایوش کہا جاتا ہے کجی کو، ٹیڑھ پن، اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ جو صراط مستقیم ہے، سیدھا ہے، صاف ہے، ہموار، شفاف ہے، روشن، کوئی خشی قسم کا اس کے اندر نشیب و فراز نہیں، مور نہیں، آر نہیں، اندھیرا نہیں، سب چیزیں صاف بالکل. لیکن یہ اس اللہ کے راستے میں ٹیڑھ نکالتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ تکلیف ہے، اس کے اندر یہ نقصان ہو جائے گا، اس کے اندر یہ بات ہو جائے گی. سود کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں سیدھا صاف صراط مستقیم، نہ کوئی ٹیڑھ ہے، نہ آڑ ہے، نہ موڑ ہے، ہموار ہے بالکل، نشیب و فراز بھی نہیں، روشن ہے، اندھیرا بھی نہیں. لیکن کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہماری معاشی حالت سقیم اور بری ہو جائے گی، لہذا اس کو جائز کرو. یہ ہے ٹیڑھ، اللہ کے صراط مستقیم میں کجی تلاش کرنا، یہ ہے رشوت ہے. نہ صرف قرآن کریم اور اسلام کی روح سے بلکہ بین الاقوامی قانون کی روح سے رشوت لینا جرم عظیم ہے، اور یہی اللہ کا حکم، یہی صراط مستقیم ہے. لیکن کجی تلاش کی، ٹیڑھ تلاش کی، اوکے رشوت تھوڑا ہی، یہ تو ہمارا حق الخدمت ہے. شراب کے سلسلے میں آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، اس لیے کہ ملحدین آ چکے ہیں. قرآن کریم میں اس کو حرام کیا گیا ہے اور نجس بتایا گیا ہے. جو اصلی شراب ہے انگور والی یا کھجور والی، یہ شراب، اس شراب کا اگر ایک قطرہ بھی کپڑے پر گر جائے گا وہ نجس ہو جائے گا، اس کا دھونا لازم ہے. پینے کا مشورہ تو بعد میں، سیدھا راستہ اللہ نے بتا دیا شراب کے سلسلے میں کہ یہ حرام ہے، نجس ہے. اب اس کے اندر ٹیڑھ نکالی، وہ ٹیڑھ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ شراب تھوڑا ہے جو قرآن نے حرام کی ہے تو دوسری ہے. یا ٹیڑھ یہ نکالی کہ اس سے تو ہماری صحت بنتی ہے، ہم کیسے اسے چھوڑ دیں. یہ ہے اللہ کے سیدھے راستے میں ٹیڑھ نکالنا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ظالم کون ہے، اور ان میں جو خصوصیت کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں وہ کون. وہ فرشتہ اعلان کرے گا بہت بلند آواز کہ تمام اہل جنت بھی سنیں گے اور اہل جہنم بھی سنیں گے، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، ظالم چلے گئے جہنم، اور جو ظالم نہ تھے عادل تھے وہ چلے گئے جنت. اب ان ظالموں پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی، خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں اور اللہ کے سیدھے راستے میں ٹیڑھ ہیں، ٹیڑھ اور کجی تلاش کرنے والے ہیں. ہے تو صحیح ایک منظر جنت اور جہنم کا اور ان کا آپس کا مکالمہ ہے، لیکن دیکھیے اس کے اندر کتنی عبرتیں اللہ نے بھر دی. اور ہمارے لیے بھری. کافر تو سنتے ہیں اور تو اڑا دیتے ہیں, اور ہم بھی آج کل ایسے ہو گئے سنتے ہیں اور اڑا دیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے, ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے, اور اللہ تعالی ہر گناہ سے بچنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ محمد زبیر بالکل بے ہوش ہیں, دعا کی درخواست ہے. ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میں اور میری بیوی نو مسلم ہیں, میری بیوی بہت بیمار ہے, ان کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, اور دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں چھپا لیں, اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے لوگوں سے جو صراط مستقیم سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.